مدینے آئے اور میں نے یہ سنا کہ آپ تشریف لائے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا مدینے میں کہ آپ تشریف لائے ہیں تو میں گیا دیکھنے کے لیے. تو فلما تأملت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب. جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اور غور سے دیکھا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یہ اسلام لانے سے پہلے کی گواہی ہے, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, یہودی ہیں. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی اور مسلمانوں کے اول نمبر کے دشمن یہودی ہیں. اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. اور یہودیوں کو دنیا سے ختم ہی مسلمانوں نے کرنا ہے, اور یہ بات وہ جانتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک مسلمان یہودیوں کو اس زمین میں سے, زمین پر سے ختم نہ کریں. حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودی بھاگتے پھریں گے مسلمانوں سے, اور ایک یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا, درخت سے آواز آئے گی کہ یا عبداللہ یا مسلم. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے مسلمان, اے اللہ کے بندے, ادھر آ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, تعال فقتل, ادھر آ, اس کو قتل کرو. اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک ہم لوگ اور مسلمان ان کو ایک ایک یہودی کو ختم نہ کریں. اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی. یہ اس کائنات کے سب سے سچے آدمی نے گواہی دی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور آپ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو کہتے ہیں. یہودی یہ جانتے تھے, اب بھی یہ جانتے ہیں, اس لیے وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان ملک کے اندر اسلامی نظام آئے. اور کس کر دیتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس طریقے پہ اپنا کام کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اپنے اور بندوں کو بھیجتا رہے گا. اور اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک مسلمان یہودیوں کو سر ہستی سے نہ مٹا دیں. یہ یہودی عالم ہے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کی گواہی ہے. ارشاد فرمایا جب میں نے چہرہ دیکھا تو مجھے معلوم یہ ہوگا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. اسی لیے عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ حسن تو وہ ہے کہ سوکن بھی گواہی دے, حسن وہ ہے کہ سوکن بھی گواہی دے. اور والحق ما شہدت به الاعداء, الحق ما شہدت به الاعداء, حق اور بہادری وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے. یہ ہے بہادری. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور آپ کا مبارک چہرہ, جس کو دیکھ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے, اور جس کے بارے میں ایک صحابی صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو چاند ہے وہ اپنی پوری آفتابی و مہتابی و پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا تھا, چودھویں شب تھی, اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. تو میں نے دیکھا کہ چاند بھی چمک رہا ہے, اور پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا, اور میں نے یہ اندازہ لگانا چاہا کہ کہاں پر زیادہ روشنی ہے اور کہاں زیادہ اجلا پن اور صفائی ہے. تو میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے. یہ صحیح احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے چہرے کو تک کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. اسی لیے ایک عورت ہے, اس کا شوہر شہید ہوا اور اس کو خبر ملی تو کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. لوگوں نے کہا وہ زخمی ہیں, اور بعض نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. بڑی بری حالت ہوئی. پھر تھوڑی دیر گزری, کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا. پھر تھوڑی دیر گزری, کسی نے کہا تمہارا والد اور ماموں اور جو عزیز رشتے ہیں, چار عزیز رشتے اس کے, سب چلے گئے. ہر ایک کے جواب میں یہ کہتی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن یہ بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں. صحابہ نے جب اس کا حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑی بیتاب ہے, جو ہاتھ سے پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے گئے. جب اس نے دور سے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, آپ کا انتقال نہیں ہوا, تو چہرے کو دیکھ کے کہنے لگی کہ كل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھا اور اب اس کے بعد جتنی مصیبت ہے، جتنی پریشانی تھی، ساری ختم ہو گئی، اب میں پرسکون ہوں کہ آپ زندہ ہیں. من کان بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذرہ، فرمایا کہ آپ اگر نہ ہو تو کسی کی مرضی ہے وہ جیے یا مرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو آپ کی غرض ہے، مجھے تو آپ کی طلب اور جستجو ہے. تو یہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کا عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ایک خاص موضوع ہے جس کو بیان کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ صحابہ اور صحابیات کا عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی اور ہمارا کیا معاملہ ہے. یہ خاص موضوع ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ کسی موقع پہ پڑھیں. اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنی چاہیے. اس لیے یہاں کے ایک بہت بڑے ادیب ہیں اور سابق وزیر بھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، علم اولادکم محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم اولادکم حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ اور بتاؤ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم ہے. تو یہ عبداللہ بن سلام یہ کہتے ہیں کہ فکان اول ما سمعت من کلامه ان قال، چہرے کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتے ہوئے میرے کانوں نے سنا وہ یہ تھا کہ ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. یہ جو عبارت ہے اس عبارت کے اندر بڑا عجیب حسن ہے، ہم وزن جملے ہیں، اور اس حدیث کے راوی بھی سلام ہیں، عبداللہ بن سلام، اور اس حدیث کا آخری لفظ بھی سلام ہے. ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث، ترمذی میں ہے، اور امام حاکم کی مستدرک میں ہے کہ ایوہ الناس افشوا السلام، لوگوں سلام پھیلاؤ، السلام علیکم السلام علیکم، اس چیز کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام، بھوکوں کو، غریب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، رشتہ داریاں نبھاؤ. رشتہ داری نبھانا یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ہاں آتا جاتا ہے تو آپ بھی اس کے ہاں آئیے جائیے، اگر وہ آپ سے نیکی کرتا ہے تو آپ بھی کیجیے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ کے ہاں آنا جانا اس کا بند ہے، اس نے آپ سے تعلق ختم کر لیا ہے، آپ اس کے ہاں جائیے. اگر اس نے کوئی چیز دی آپ بھی اسے دیں گے، یہ تو بدلہ ہوا، اللہ کی کوئی نیکی آپ نے نہیں کی. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے رشتے توڑیں، آپ ان سے رشتے جوڑیے، یہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کو نبھاؤ اور اسے قائم رکھو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صلوا والناس نیام، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کے تم اللہ کی عبادت کرو. تو اگر یہ چار کام تم کرو گے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا والناس نیام، یہ چار کام اگر کرو گے، تدخل الجنت بسلام، تو بڑی آسانی اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس بات کی گواہی دی. اور ایک اور صحابی ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. یہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جتنے صالح لوگ گزرے ہیں مختلف امتوں میں، سب کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ جو رات کا قیام اللیل ہے، یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گا، اور یہ جو رات کا قیام ہے یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، اور یہ جو رات کا قیام ہے یہ تمہیں گناہوں سے روکے گا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے چار فائدے بیان کیے۔ ایک تو تم سے پہلے جتنے صالح لوگ گزرے ہیں سب کا یہ معمول رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ قربت رب کا ذریعہ ہے، اور تیسرا یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ اس کے ذریعے آدمی گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں اس رات کی نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان صلاۃ آخر اللیل مشہودہ، آخری حصے میں رات کے جو ملائکہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے گواہ بنتے ہیں اس رات کی عبادت کی وجہ سے۔ اور سلف صالحین سے جو قول منقول ہے وہ یہ ہے کہ من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار۔ سلف صالحین نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دن میں منور رکھتا ہے، چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قیل للحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ما بال المتحجدین احسن الناس وجوہا، پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ رات کو تہجد پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے چہرے دوسروں سے زیادہ روشن اور چمک دمک والے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قال لانہم خلو بالرحمن فالبسہم نورا من نوری، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات کو تنہائی میں خلوت میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے کچھ نور کچھ حصہ ان کو دے دیا، اس نور کی وجہ سے ان کے چہرے منور ہیں۔ فَأَلْبَسَهُمْ نُورًا مِّن نُورِ۔ اور امام محمد المروزی رحمہ اللہ، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے قیام اللیل، اس میں رات کی عبادت کا تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو محمد المروزی رحمہ اللہ، یہ 294 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ان تابعین کے دور کو انہوں نے پایا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ خود تابعی تھے۔ تو انہوں نے ایک اور مشہور تابعی ہیں سلیمان التیمی رحمہ اللہ، سلیمان التیمی رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھا کہ ان کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے زندگی بھر اپنا یہ معمول بنائے رکھا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو اگر سلیمان التیمی جو کہ 200 ہجری کے بعد آئے ہیں، جب ان کے لیے امام محمد المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ یہ ہمیشہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ تو ان سے بہت پہلے گزرے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ یہ بات مناسب اور درست صحیح معلوم ہوتی ہے کہ حسن ظن بھی یہ ہے ہمارا کہ غالباً انہوں نے واقعی 40 تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، اس لیے کہ وہ تابعین ایسے تابعین تھے کہ جنہوں نے واقعی اپنا جو تعلق تھا وہ اللہ کے ساتھ ملا لیا تھا۔ تو اس روایت کا انکار کرنے کی کوئی ظاہری طور پر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو خامخواہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے چڑ ہے اور وہ اس واقعے کو نہیں مانتا تو یہ الگ بات ہے، لیکن امام محمد المروزی محدث ہیں، جب وہ سلیمان التیمی کے بارے میں ایک بات لکھتے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات لکھتا ہے تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں اس کا؟ اور لکھا ہے کہ قیام اللیل اس لیے شروع کیا کہ یہ کسی کے ہاں تشریف لے جا رہے تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو بچوں کے قریب سے گزرے اور بچوں کو انہوں نے سلام کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ جب بچوں کے قریب سے گزرتے تھے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. کان یمر علی الصبیان فیسلم علیہم. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ آپ بچوں کے قریب سے گزرتے تھے, بچے کھیل رہے ہوتے تھے اور آپ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے, گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کرتے تھے. تو اگر ہم بھی کسی کو سلام کریں تو ہماری عزت میں کمی نہیں آ جائے گی. اگر بچے کہیں کھیل رہے ہوں ان کو سلام کریں, یا اگر ہم گھر میں داخل ہوں اور اپنی بیوی بچوں کو سلام کریں تو اس سے ہمارے روب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی, اس لیے سلام کرنا چاہیے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان بچوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے سنا کہ ایک بچہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو گزرے ہیں امام صاحب, ان کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ رات کو یہ سوتے نہیں ہیں, میں نے یہ سنا ہے کہ رات کو یہ سوتے نہیں ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں. ابو حنیفہ ذرا آگے چلے, رکے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا اپنے آپ سے کہ ابو حنیفہ تیرے بارے میں شہر کے بچے تو یہ سمجھیں کہ تو رات کو سوتا نہیں ہے, اور تو رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ تو اس دن کے بعد سے آپ نے جب تک آپ زندہ رہے آپ رات کو نہیں سوئے, کہ شہر کے بچے تو یہ سمجھیں کہ میں جاگتا ہوں اور میرا یہ معاملہ ہو کے میں سویا رہوں, اس کے بعد زندگی بھر آپ سوئے نہیں ہیں. تو کبھی آپ بھی ذرا تکلیف فرما لیا کریں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اور میرے بارے میں, مجھے بھی یہ تکلیف کرنی چاہیے اور آپ کو بھی, کہ ہم لوگوں کے بارے میں لوگوں کا کتنا کتنا حسن ظن ہے کہ یہ تو درس میں جاتے ہیں اور یہ تو درس دیتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے. تو ہمیں بھی اپنے آپ سے ذرا شرم آنی چاہیے کہ ہمارے متعلق لوگ کچھ اور گمان کریں اور ہم کچھ اور ہوں, تو لوگوں سے تو ہم چھپ سکتے ہیں, اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. قیام اللیل کے فضائل کے ضمن میں بات چل رہی تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں. یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزع. ایک مرتبہ رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے, گھبرا کر, فزع اٹھ بیٹھے اور ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ, ما انزل الليلة من الخزائن وما انزل من الفتن, ما انزل الليلة من الخزائن وما انزل من الفتن. یہ رات جو گزری ہے اس رات میں نہ جانے کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے خزانے اللہ نے نازل کیے ہیں. من یوقظ صواحب الحجرات, یہ کہہ کر اپنی بیویوں کے حجروں کی طرف اشارہ کیا کہ من یوقظ صواحب الحجرات, حجرے والیوں کو کون اٹھائے؟ یرید ازواج, اپنی بیویوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو جا کے میری بیویوں کو اٹھائے کہ اٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کریں. لکی یصلین, تاکہ وہ نماز پڑھیں. یہ اس حدیث کا پہلا حصہ ہے. اور دوسرا حصہ یہ ہے, آپ نے ساتھ فرمایا رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. پہلا جملہ تو یہ ہے کہ آپ اچانک اٹھ بیٹھے اور ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو ابھی گزری ہے یا گزر رہی ہے اس رات میں نہ جانے کیا کچھ نازل ہو رہا ہے. غالباً محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کو خواب میں کسی ذریعے سے بتا دیا گیا کہ یہ رات بڑی اہم ہے, اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ جانے کیا کچھ نازل ہوا ہے. اور اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ کاش کوئی جا کے میری تمام بیویوں کو اٹھائے کہ وہ اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں. تو یہ درس اور عبرت ہے کہ آدمی اگر خود اٹھے رات کو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی رات کو اٹھائے تاکہ وہ بھی اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں. اور دوسرا ٹکڑا ہے اس حدیث کا, وہ فرمایا کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی وہ عورتیں ہیں جو ظاہری طور پہ دنیا میں لباس پہنتی ہیں لیکن قیامت کے دن یہ عورتیں ننگی ہوں گی، قیامت کے دن یہ عورتیں ننگی ہوں گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اتنا چست اور تنگ لباس پہنتی ہیں جس سے پورا جسم ان کا نمایاں ہوتا ہے، اتنا تنگ لباس وہ پہنتی ہیں، ساڑی اور قمیص اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس سے پورا جسم نمایاں ہوتا ہے، اور یا اتنا باریک لباس ہوتا ہے کہ اس باریک لباس کو وہ پہنتی ہیں لیکن اس کے باوجود لباس کے اندر سے ان کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں قیامت کے دن ننگی ہوں گی جو اس قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ تو اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں عبرت اور درس ہے ان عورتوں کے لیے جو کہ تنگ لباس پہنتی ہیں یا اس قسم کی ساڑی پہنتی ہیں جن کا بلاؤز ایسا ہوتا ہے کہ پیٹھ اور پیٹ ننگا ہوتا ہے یا بازو ان کے سارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس قسم کا لباس پہننا مسلمان عورت کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، جس لباس کو پہن کر ان کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں ہو۔ یہ فرمایا کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن پہن کر معلوم یہ ہوتا ہے کہ لباس ہے ہی نہیں، پورا جسم نمایاں ہے، اور یہ جسم کا فطری وہ عمل ہے کہ اگر تنگ لباس آپ پہنیں گے جسم نمایاں ہوگا۔ رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، یہ وہ لباس ہے جس سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ تو تنگ لباس یا باریک لباس جسے پہن کر جسم نمایاں ہو، یہ عورتوں کے لیے قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اگر اول تو یہ کہ ساڑی جو مروج ہے اس میں جسم نہیں چھپتا، اور اگر عورتیں ساڑی پہنتی بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بلاؤز اتنا وہ کھلا پہنے یا اس قسم کا بلاؤز ہو کہ یہاں تک ان کے ہاتھ ہتھیلیوں تک آستینیں لمبی ہوں تاکہ پورے ہاتھ ان کا چھپا ہوا، لمبی آستینوں والا بلاؤز ہو اور کھلا ہو، اور گردن سے لے کے جہاں تک وہ ساڑی پہنتی ہیں جسم کا کوئی بھی حصہ نمایاں نہ ہو، اور نہ اتنا چست لباس ہو کہ وہ اس میں جسم نمایاں ہو، اور نہ اتنا باریک لباس یا دوپٹہ ہو جس دوپٹے کو پہن کے سر اور چہرہ سارا نظر آئے۔ مجھے بات میں نے پہلے بیان کی ہے ستر و حجاب کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہ عورت کو چاہیے کہ موٹی چادر اور موٹا دوپٹہ پہنے اور اوڑھے جس سے اس کا جسم چھپا رہے۔ اسی طرح کسی عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلے یا بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کے لیے ضروری ہے کہ برقع پہنے یا ایسی موٹی چادر پہنے کہ پورا جسم اس کا چھپ جائے اور چہرہ بھی چھپا ہوا ہو، البتہ وہ ضرورت کے تحت صرف اپنی آنکھیں وہ کھلی رکھ سکتی ہے تاکہ وہ اس سے راستہ وغیرہ اپنا دیکھ سکے۔ یہ وہ احکامات ہیں جو ستر اور حجاب کے معاملے میں میں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں اور وہ موجود ہیں۔ اور یہی جو قیام اللیل کی فضیلت ہے، اس ضمن میں کئی اور احادیث موجود ہیں۔ یہ جو بات چلی ہے گھر والوں کو رات کے وقت اٹھانے کی، اس ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ میں وتر نہیں پڑھتی تھی اور وتر پڑھے بغیر سو جایا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے اور تہجد کے آخر میں جب وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے اس وقت مجھے اٹھا دیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فاذا اوتر قال قومی فاوتری یا عائشہ، جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تھے تو مجھ سے کہتے تھے کہ قومی فاوتری یا عائشہ، عائشہ اٹھو اور وتر پڑھو، تم نے وتر نہیں پڑھے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آدمی رات کو اٹھے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی رات کو اٹھائے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ رات کی عبادت میں شریک ہوں۔ اور اپنے گھر والوں کو اٹھانے کے ضمن میں ایک متفق علیہ حدیث ہمیں وہ ملتی ہے جس میں یہ بات مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے گھر جا کے ان کو بھی جگایا کرتے تھے. اپنے داماد اور اپنی بیٹی تک کو رات کی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے, اپنی بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے نا, کہ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دیتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کے وہ عبادت کرے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائے تاکہ وہ بھی اس عبادت میں اس کے ساتھ شریک ہوں. اس حدیث میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ وفاطمہ فقال الا تصلون, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا, طرقہ دروازہ کھٹکھٹایا اپنی بیٹی کے گھر کا, اور دونوں سے کہا, فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں سے کہا کہ تم لوگ اٹھ کے رات کو عبادت کرو اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جو ابو داؤد میں ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ایقظ الرجل اهله من الليل فصلیا او صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات, رات کو اگر کوئی شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا اور انہوں نے مل کے نماز پڑھی یا دو رکعت نماز پڑھ لی انہوں نے, تو اللہ تعالی ان نماز پڑھنے والوں کو رات بھر ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں کی فہرست میں شمار کرے گا. اگر وہ عورت ہے تو گویا کہ جن جن عورتوں نے رات بھر عبادت کی ہے ان کے ساتھ اس کو شامل کر دے گا, اور اگر وہ مرد ہے تو جن مردوں نے رات بھر ذکر کیا اللہ کا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شامل فرما دے گا. اور ایک اور حدیث ہے جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, اور ابن ماجہ میں بھی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء, ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے اور اس آدمی سے خوش ہو جائے جو رات کو اٹھا اور اس نے اللہ کی عبادت کی اور پھر اس نے اٹھ کے اپنی بیوی کو جگایا, اور فَإِنْ عَبَتْ جب بیوی نے اٹھنے سے انکار کیا یا معلوم یہ ہوا کہ یہ اٹھنا نہیں چاہتی تو نَبَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَا, تو اس نے پانی لے کے اپنی بیوی کے منہ پہ چھینٹے ڈالے تاکہ نیند سے وہ اٹھ جائے. اسی طریقے پہ اگر کوئی عورت پہلے اٹھے اور بیوی ہے اور اس بیوی نے اٹھ کے اللہ کی عبادت کی یا عبادت کرنا چاہتی ہے اور اس نے یہ چاہا کہ چونکہ میں پہلے اٹھی ہوں تو میں یہ کروں کہ اپنے شوہر کو بھی جگا دوں, اگر اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور اس نے اٹھنا نہ چاہا تو اس عورت نے اگر پانی لے کے اپنے شوہر کے چہرے پہ چھینٹے مارے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی بہت خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. یہ ایک گھریلو عمل ہے جو کہ میاں بیوی کی آپس کی محبت پہ دلالت کرتا ہے, لیکن اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے جو کہ عرش پہ ہیں وہاں سے اس محبت کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا, اس لیے کہ جو عمل ہوا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا. تو یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر گھر کا کوئی فرد اٹھے تو وہ دوسرے افراد کو رات کو اٹھانے کی کوشش کرے. اور رات کا جو اٹھنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ جو پختہ نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اور جس طریقے پہ گزشتہ ہفتے ہم نے بعض چیزوں کا ذکر کیا تھا. لیکن شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ رات کو کوئی آدمی اٹھ کے تہجد پڑھے اور اللہ کی عبادت کرے. تو شیطان کیا کرتا ہے, متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, قال علیہ الصلاۃ والسلام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يضرب على كل عقدة عليك طويل عليك ليل طويل فرقد. کہ کوئی آدمی بھی جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے قریب تین گریں جو ہیں وہ لگا کے رکھ دیتا ہے، تین گریں لگا کے اس کی گردن یا اس کے سر کے پاس رکھ دیتا ہے، اور ان پہ یہ بات پھونک دیتا ہے کہ بہت لمبی رات ہے، ابھی تو بہت رات باقی ہے، سوئے رہو. گویا کہ جب بھی کسی وقت رات اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہ آواز سنائی دیتی ہے اپنے دل سے اور نفس سے کہ ابھی تو دو بجے ہیں، چھ بجے اذان ہوتی ہے، چار گھنٹے ہیں، سو جاؤ، یا ابھی تو اذان ہوئی ہے، اقامت ہونے میں بیس منٹ ہیں، سو جاؤ. اس طریقے پہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی اٹھنے نہ پائے. تین گرے ہیں. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر اس آدمی کی آنکھ کھلی اور اس نے اللہ کو یاد کیا، اٹھ کے اللہ کو یاد کیا تو اللہ کا نام لیا، شیطان تو بھاگ جاتا ہے. تو فرمایا تین گروں میں سے جو ایک گرا ہے ان حلت، وہ کھل جاتی ہے. اب دو باقی رہ گئی. فَإِنْ تَوَضَّأَ، اور اگر اس نے وضو کرنا شروع کیا تو ان حلت عُقْدَةٌ، دوسری گرا بھی کھل جاتی ہے، ایک باقی رہ گئی. فَإِنْ صَلَّى ان حلت عُقْدَةٌ، اور جب اس نے نماز پڑھی جو تیسری گرا ہے وہ بھی کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے فجر کے وقت، چونکہ یہ فجر کے لیے اٹھا یا رات کسی وقت اٹھا، تو فجر کی نماز اگر اس نے پڑھ لی تو اس کی صبح بڑی حسین صبح ہوتی ہے، اس کے جسم میں ایک حرکت ہوتی ہے اور ذہن اور دماغ اور دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں نے الحمدللہ آج جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے. اصبح نشیطا طیبا النفس، دل اس کا بڑا اچھا رہتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے. والا اصبح خبیث النفس کسلان، کسلان تو پتہ ہے نا. والا اصبح خبیث النفس کسلان، اور اگر ایسا نہ ہو، سویا رہے رات بھر، فجر کی نماز بھی نیند میں چلی جائے، تو اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ اس کا دل بھی خبیث ہوتا ہے اور دن بھر یہ سست ہوتا ہے اور چہرے پہ نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے. جو لوگ سات آٹھ نو بجے اٹھتے ہیں ان کے چہرے جس وقت اٹھے تو آپ دیکھیں چہروں پہ نحوست چھائی ہوئی ہوتی، بعض کو دیکھا تو منہ میں وہ ہو رہا ہوتا ہے، بعض نے کندھے پہ تولیا ڈالا ہوا، بڑی ایک عجیب سی کیفیت میں وہ ان کی وہ. خبیث النفس کسلان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات تو نہیں کہی نا، معاذ اللہ، آپ جو کچھ کہتے ہیں حق کہتے ہیں. اور اگر فجر وقت پہ پڑھ لیں تو دن بھر اس کا جسم جو ہے حشاش بشاش رہتا ہے. اور وہ آدمی جو رات بھر سوئے اور فجر کی نماز بھی نیند میں چلی جائے، اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے رات بھر سویا رہے، صبح تک سویا رہے، یعنی فجر کی نماز بھی وہ نہ پڑھے، تو ارشاد یہ فرمایا کہ قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ رات بھر یہ صاحب سوئے رہے، فجر کی نماز بھی ان کی چلی گئی. فرمایا کہ اس آدمی کے کان میں رات کو شیطان نے پیشاب کر دیا تھا، تو اس پیشاب کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا. تو یہ ہے وہ برا نتیجہ جو فجر نہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے اس درس میں مستقل آتے ہیں، ان سے ایک درخواست یہ ہے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اس کا پہلا مصرع مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ جب نامہ اعمال قیامت کے دن کھلے گا تمہارا اور میں بھی وہاں ہوں گا، تو آپ بھی شرمسار ہو مجھے بھی شرمسار کر، آپ خود بھی شرمندہ ہوئے اور ہمیں بھی اپنے ساتھ آپ نے شرمندہ کیا. تو وہ لوگ جو مستقل اس درس میں آتے ہیں یا کسی اور درس میں جاتے ہیں تو اس مستقل آنے کے بعد بھی ان کی زندگی کے اندر تبدیلی اگر پیدا نہیں ہوئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ذہنی عیاشی کے لیے وہ لوگ آتے ہیں، معاف کیجئے گا، ذہنی عیاشی کے لیے وہ لوگ آتے ہیں اور ذہنی عیاشی ان کو مل جاتی ہے، اچھی باتیں ملتی ہیں، ثواب کے لیے سنتے ہیں، بڑی اچھی باتیں، بڑا اچھا درس تھا، کیسٹ بھی سن لیتے ہیں، کیسٹ تقسیم بھی ہو جاتی ہے تو یہ. لیکن فجر کی نماز اگر جماعت سے آپ نہیں پڑھتے تو آپ بھی شرمسار ہو، مجھے بھی شرمسار کر، ایسے درس کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو درس آپ بڑی باقاعدگی سے اس میں شرکت کریں لیکن فجر کی نماز آپ وقت پہ نہ پڑھیں، تو شیطان آپ کے کان میں روزانہ پیشاب کیے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جبکہ یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت جو لوگ سنتے تھے زندگی میں تبدیلی آ جاتی تھی، لیکن آپ کس سے مس نہیں ہوتے. کئی ماہ گزر گئے، سال ہو گیا، درس میں آپ آتے ہیں، جماعت سے نماز فجر کی آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کی زندگی میں اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. جو اور تبدیلیاں ہیں تو آپ ذرا غور و فکر کریں کہ آپ کیوں درس میں جاتے ہیں. ذہنی عیاشی کے لیے اگر آپ آتے ہیں تو بڑے شوق سے آئیے، جہاں اور لوگ عیاش آتے ہیں آپ بھی ان میں ہوں گے. لیکن اگر تبدیلی کی نیت سے آپ آتے ہیں اور یہ نیت کر کے آپ آتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، قرآن کا مطالبہ مکمل سپردگی ہے، قرآن کا مطالبہ ہے مکمل سپردگی، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے مسلمان ہو جاؤ، یہ دورنگی نہیں چلے گی، دورنگی چھوڑ دے یا کنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ دو رخی جو ہے یہ منافقت ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ، ٹھیک ٹھاک مسلمان بن جاؤ. اگر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، کوشش بھی ہے، تب تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر. تو فجر کی نماز جو لوگ عموماً نہیں پڑھتے ان کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم